حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صلوات الله عليه. مرحوم شہید کرمانی کے سارے ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے۔ مرحوم ملت جعفریہ کے تمام شہداء، علماء، مرحومین، اور خصوصی طور پر اس شہید کے لیے جن کے لواحقین اور جن کے فرزندوں کی طرف سے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے۔ عزیزان گرامی، ایک شہید کی مجلس ہے اور شہدائے کربلا کی یاد منانے کا مہینہ بھی ہے، اور آج سے عراق کے مختلف علاقوں سے کربلا کی طرف پیدل مارچ کا سلسلہ، جس کو آپ مشی کہتے ہیں، شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں گفتگو کرنی چاہیے شہید اور اس کے پیغام کے حوالے سے، چونکہ محفل شہید ہے، شرکا میں بہت سارے دوست احباب شہداء کے لواحقین ہیں، مہینہ شہید کا مہینہ ہے، اور یہ ایام شہید کے ہدف کے حصول کے لیے، شہید کے ہدف سے ہم آہنگ ہونے کے لیے، اور شہید کے ہدف کی طرف سفر کے لیے عہد کرنے کا اور قدم اٹھانے کا مہینہ ہے۔ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد، رجال رجل کی جمع ہے، رجال کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عاهد الله عليه، جنہوں نے سچ کر دکھایا اس عہد کو جو وہ اپنے اللہ سے کر چکے تھے۔ ما عاهد الله عليه، جو گزر گئے وہ اپنا کام کر گئے۔ ومنهم من قضى نحبه، کچھ ایسے ہیں جن کی باری آ چکی ہے، جن کی باری آ چکی ہے، جن کی باری آ رہی ہے، وہ بھی اپنے انہی شہداء کی راہ میں پوری استقامت کے ساتھ، قوت و قدرت کے ساتھ محو سفر ہیں، اور انشاءاللہ اسی ہدف تک پہنچیں گے جس تک سابقہ شہداء پہنچے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، جو انتظار میں، جو انتظار میں ہے، ان کے فریضے کی ادائیگی کا موقع آ رہا ہے۔ استاد ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کربلا کے حوالے سے، کہا تھا کہ جو لوگ اپنے حسین کی راہ میں قدم اٹھاتے ہوئے سر کٹا گئے اور شہید ہو گئے وہ کار حسینی کر گئے، جو لوگ باقی بچے ہیں ان کے سامنے زینب کی راہ ہے، لہذا اب انہیں کار زینبی کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ نہ حسینی بن سکے اور نہ زینبی کردار ادا کر سکے انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان ہستیوں سے منسوب کریں، اس لیے کہ نہ وہ حسینی ہیں نہ وہ زینبی ہیں بلکہ یزیدی ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ شہداء کو عظمت کیوں دی ہے اسلام نے؟ ان کی اس بے بہا قربانی کی وجہ سے، چونکہ ایک شہید جب اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے جانے کے بعد بیوی بیوہ ہو جائے گی، والدین کی زندگی کا سہارا ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہ میں ایک اور حقیقت بھی جلوگر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک طرف میرے اللہ کے دین کی حفاظت اور میرے مولا کے دین کی حفاظت ایک طرف، لہذا جہاں پر اختیار کا مرحلہ ہو کہ میں نے اپنی فیملی اور دوستوں کا انتخاب کرنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کا انتخاب کرنا ہے، یا پھر اپنے رب کے دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھانا ہے، تو پھر شہید جس راہ کا انتخاب کرتا ہے اس کی انتہا جام شہادت نوش کرنے پر ہوتی ہے، وہ پھر اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب وہ اس اپنے عظیم ارادے کے ساتھ نکلتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ بھی اس کو اپنے بندوں کے سر کا تاج بنا دیتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ شہید کا ذکر کرتا ہے کہ یہ انبیاء، اولیاء، صدیقین کی صف میں کھڑا ہے، یہ شہید کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی تمام ہستی اپنے اللہ کے دین پر قربان کر دیا، لہذا اس شہید کو یہ عظمت ملتی ہے۔ اس لیے احادیث میں، قرآن کریم میں شہید کو وہ مقام دیا گیا کہ اگر کوئی سوچے بھی کہ شہید مر گیا ہے تو قرآن اس کا بازو پکڑتا ہے، اس کی کلائی پکڑتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کی زبان پہ مہر لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اس شہید کو مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں یرزقون رزق پا رہا ہے۔ روکتا ہے، کہتا ہے نہیں، تم مرے ہوئے ہو، شہید مرا ہوا نہیں ہے، مردہ اور زندہ میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حوادث اور واقعات کے مقابلے میں مردہ کی طرف سے رد عمل نہیں آتا اور زندہ رد عمل دکھاتا ہے، جس کی نگاہوں کے سامنے عصمت دریاں ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے کرپشن ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے ظلم ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے ویڈیوز کی دھجیاں اڑائی جائیں، جس کی نگاہوں کے سامنے ظلم اور بربریت قائم و دائم ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے جو پیٹ بھر کر کھا رہا ہو وہ کھانے پہ اور زیادہ زور دے رہا ہو، اور جو بھوکا ہو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو، اور یہ شخص ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود خاموشی کے ساتھ گزر جاتا ہو، اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے زندہ کہلوانے کا، یہ زندہ نہیں ہے، ایسے شخص کو زندہ نہیں کہتا۔ اگر یہ زندہ ہے تو پھر کتا بھی زندہ ہے، اگر یہ زندہ ہے تو پھر سور بھی زندہ ہے، اگر یہ زندہ ہے تو پھر کیڑے بھی زندہ ہیں۔ غلاظت کے اندر جب کیڑے پیدا ہوتے ہیں تو جب تک غلاظت ختم نہیں ہوتی وہ کیڑے زندہ رہتے ہیں، اگر زندگی کا مطلب کھانا پینا اور کھائے پیے ہوئے کا اخراج ہے تو پھر اس کیڑے اور اس انسان میں فرق کیا ہے؟ زندہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر کسی زندہ انسان کو سوئی چبوتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتا ہے، سوئی چبونے سے وہ چیخ اٹھتا ہے، لیکن مردہ کو آپ تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کریں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ مردہ ہے، یہ زندہ ہے، وہ زندہ ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ مردہ ہونے کو ثابت کر رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہیں آئے۔ معاشرہ، من حیث معاشرہ ایک بدن ہوتا ہے، جس طرح سے انسان کی انگلی ہے، انگلی اس بدن کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن اس کی مستقل حیثیت بھی ہے، ناخن اس بدن کا ایک مستقل حصہ ہے لیکن اس کی اپنی ایک شناخت بھی ہے، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، آپ کی ناک ہے، آپ کی آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں، کان کٹ جائیں تو کان کٹ گیا لیکن انسان ہے، یعنی اس کان کی، اس آنکھ کی، اس زبان کی، اس سر کی، اس بازو کی، اس پاؤں کی، اس انگلی کی، جہاں بدن کے حصے کے طور پر ایک حیثیت ہے وہیں پر اس کی انفرادی بھی ایک حیثیت ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرے کے اندر ایک فرد فرد ہونے کی حیثیت سے بھی ایک شناخت رکھتا ہے اور اجتماع کے حصے کے طور پر بھی ایک شناخت رکھتا ہے۔ لہذا اگر اس اجتماعی بدن کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو اور یہ جو جز ہے، یہ جز اس کے مقابلے میں رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے تو یہ زندہ جز نہیں ہے، مردہ جز ہے، یہ مردہ ہے۔ اب کن چیزوں کے مقابلے میں رد عمل پیش آتا ہے؟ بدن ہی کی مثال لے لیں، اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کا بدن رد عمل دکھاتا ہے، آپ کو بیماری لگتی ہے تو آپ کا بدن رد عمل دکھاتا ہے، کوئی اگر خدا نہ خواستہ بد زبانی کرے اور آپ کو گالی دے تو آپ اس کے مقابلے میں رد عمل دکھاتے ہیں، آپ کے رد عمل کا اظہار آپ کے اعضاء و جوارے سے ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کی طبیعت، آپ کی طبع اور آپ کے وجود پر ناگوار ہو اس کے مقابلے میں آپ رد عمل دکھاتے ہیں، یہ ناگواری تب سامنے آتی ہے جب آپ کا بدن اور آپ کا وجود اور آپ کی ہستی ان چیزوں کے مقابلے میں حساس ہو۔ حساس نہ ہو تو پھر رد عمل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک انفرادی بدن کی بات ہے، جو معاشرے کا اجتماعی بدن ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ عصر حسینی میں اگر حسین ابن علی اور آپ کے کچھ درجن ساتھیوں نے رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور باقی معاشرہ خاموش رہا تو اس کی خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود مردہ حصہ تھے۔ مردہ حصہ، جو مردہ ہوتا ہے وہ رد عمل نہیں دکھاتا، جو زندہ ہوتا ہے وہ رد عمل دکھاتا ہے۔ حسین زندہ تھے، رد عمل آپ نے دیکھ لیا۔ اصحاب پیغمبر کی تعداد کم نہیں تھی، کم نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام کا وجود اسلام کو درپیش ان چیلنجز کے مقابلے میں رد عمل دکھانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ وہ معاشرہ اتنا کھوکھلا ہو چکا تھا، اتنا کھوکھلا ہو چکا۔ لہذا غور کی جگہ اس بات پر کہ جن معاشروں کے اندر کچھ لوگ بیدار ہوتے ہوں، کچھ لوگ، ان معاشروں میں اکثریت کی زندگی کا دار و مدار بھی انہی کچھ لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ جان دیتے ہیں اور باقی مردہ معاشرے کو حیات بخشتے ہیں، جان دیتے ہیں لیکن اپنی جان دیتے ہیں، معاشرے کو جان دیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن معاشرے کو ایک نئی جان عطا کرتے ہیں۔ شہید کا مقام وہ مقام ہے، شہید وہ فرد ہے جو اس اجتماعی معاشرے میں سے مقابلے میں جو برائیاں کھڑی ہو گئی ہیں ان مقابلے کی برائیوں کے خلاف اپنے رد عمل کے مظاہرے کے لیے اٹھنے والے فرد کو آپ شہید کہتے ہیں. اور جب وہ شہید ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پیغام اس کے گھر سے لے کر اس کے خاندان تک، خاندان سے قبیلے تک، قبیلے سے اس کے گاؤں محلے کوچے تک، اور وہاں سے اس کے شہر تک، اور وہاں سے پھر ہر اس جگہ جہاں پر اس شہید کا پاکیزہ پیغام پہنچتا ہے، یہ شہید کا خون اپنا حیات بخش پیغام لے کر جاتا ہے. جو لوگ شہادت کے اس قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اگر وہ صرف اپنی جان کی لالچ میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا کہ انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. چونکہ دنیا میں عزت مند ترین زندگی وہ زندگی ہے جو دین کی راہ میں ہو، اور عزت مند ترین موت وہ موت ہے جو دین کی راہ میں آئے. جو زندگی دین کی راہ میں نہ ہو اور جو موت دین کی راہ میں نہ آئے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں آئے، کوئی اس کی ویلیو نہیں آئے. لہذا اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کی قیمت بڑھانی ہے تو ہمیں اس راہ پر چلنا ہے جو راہ ہمیں اللہ کی راہ میں موت سے ہمکنار کر دے، جو راہ ہمیں اللہ کی راہ میں موت سے ہمکنار کر سکے. دوسرے لفظوں میں، ہم اپنے اس راہ کے تعین اور انتخاب کی وجہ سے دشمن کی نظر میں اتنے اہم ہو جائیں کہ وہ اس راہ کو روکنے کے لیے ہمیں صفحے ہستی سے ہٹانے کو اپنے لیے بقا کی ضمانت سمجھے. حادثاتی موت نہیں، حادثاتی موت نہیں. امام حسین علیہ السلام نے انتخابی موت کا مظاہرہ کیا ہے، شعوری انتخابی راہ انتخاب کر کے اس راہ پر چلے ہیں. اور دشمن نے بھی حسین ابن علی کی شہادت کو اس راہ کے روکنے کی ضمانت سمجھ کر حسین ابن علی کے مقابلے میں قدم بڑھایا ہے. اب ذرا اسی دور کی طرف لوٹ آئیے، ذرا غور کیجیے، جن لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا وہ کہاں پر کھڑے ہیں، اور جن لوگوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا وہ کہاں پر کھڑے ہیں. بہت سارے لوگ تھے، تاریخ بری پڑی ہے ان لوگوں کی داستانوں سے جنہوں نے حسین ابن علی کو نصیحتیں کی کہ مولا آپ نہ چاہیے، آپ کے جانے سے آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، خاندان بے آسرا ہو جائے گا، نبی کریم کا آخری فرزند دنیا سے اٹھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. امام حسین کیا فرماتے تھے؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ والباطل لا يتناها عن، اور باطل سے اپنے آپ کو بچایا نہیں جا رہا. حق پر عمل نہ ہونا اور باطل سے اپنے آپ کو نہ روکنا باعث بنتا ہے کہ حسین ابن علی مقتلگاہ کی طرف سفر کا راستہ اختیار کریں. اور جب معاشرہ خاموش رہے تو پھر اس معاشرے کی سزا کیا ہے؟ کربلا برپا ہوئی. کربلا کے برپا ہونے کے بعد یزید کو 3 سال کی حکومت ملی ہے، 3 سال اور کچھ مہینے. ان 3 سالوں اور کچھ مہینوں میں نبی کریم کے شہر اقدس، جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اس شہر کو تاراج کیا. کس نے کیا؟ یزید نے کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ کوئی حسین نہیں تھا. جب تک حسین تھا کسی کی جرأت نہیں تھی، لیکن جب حسین نہیں تھا تو پھر جب حسین نہیں تھا تو پھر بڑے بڑے واقعات سرزد ہوئے. مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا, اور صرف تاراج نہیں کیا گیا بلکہ مسجد نبوی کو گھوڑوں اور خچروں کا استبل بنا دیا گیا. جب قدروں اور ویلیوز کی حفاظت کے لیے لوگ نہیں نکلتے اور نکلنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے, پھر دشمن آپ کے گھر پہنچتا ہے, پھر دشمن آپ کے مقدسات کو نشانہ بناتا ہے, پھر دشمن آپ کی مسجدوں کو, آپ کی امام بارگاہوں کو, آپ کے جلوس کو, آپ کی مجالس کو, آپ کے گھروں کو نشانہ بناتا ہے. جب دشمن گھر کے اندر آ جائے تو پھر آپ کے ہاتھ پاؤں بند جاتے ہیں, پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے. یہی ہوا, آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ مسجد الحرام جو کائنات میں مقدس ترین مکان ہے, اس مسجد الحرام کو ڈھایا گیا, کعبہ کو ڈھا دیا گیا, کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے گئے تاکہ اللہ کے گھر کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکے. کس نے کیا؟ یزید ابن معاویہ نے. کیوں کیا؟ اس لیے کہ حسین نہیں تھا. نماز پڑھنے والے تھے, ہاں تھے, روزہ رکھنے والے تھے, ہاں تھے, حج کرنے والے تھے, ہاں تھے. تو پھر اگر اسلام روزہ نماز حج اور عزاداری کا نام ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام صرف روزہ رکھنا نہیں ہے, اسلام صرف حج کرنا نہیں ہے, اسلام صرف صبح سویرے اٹھ کر وضو کر کے مسجد کی پہلی صف میں کھڑے ہونا نہیں ہے. جب تک اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ان اقدار اور ویلیوز کی حفاظت کے لیے وہ مسلمان اسی سجدگاہ سے جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے, اسی محراب سے جہاں پر وہ عبادت انجام دے رہا ہے, جب نکلے تو اللہ کی عبودیت کا اقرار اور اللہ کے دشمنوں کے وجود اور ان کے وجود کا انکار کر کے جب نکلے تو پھر ہر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر سر پہ اپنی پیشانی پہ لبیک یا حسین کی پٹی باندھ کر میدان میں کھڑا ہو سکے, اور اگر کھڑا نہ ہو سکے تو پھر اس شخص میں اور مدینہ الرسول کی تاراجی کا ملاحظہ اور مشاہدہ کرنے والے ان مسلمانوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اگلی بات, جو اپنے دور کے شہیدوں کا, اپنے دور کے مجاہدوں کا, اپنے دور کے حسینیوں اور حسینیت کا اس کی روح کے مطابق ساتھ نہیں دیتا, اس کی قسمت میں کبھی بھی عزت نہیں لکھی جاتی, ذلت لکھی جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے ذلت لکھی جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے. یہ یاد رکھیں, مثال آپ کے سامنے ہے. حسین فرماتے تھے دیکھو دین کو جو خطرات درپیش ہیں, کہتے ہیں ابن رسول اللہ آپ گھر سے نکلے نہیں, مشورہ یہ ملتا تھا. فرماتے تھے کہ دین خطرے میں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ کو خطرہ ہے. اچھا جو گھر میں رہ گیا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے نہیں بھائی ہم نمازیں پڑھیں اپنی, ہم اپنے روزے رکھیں, ہم بیٹھ کر قرآن پڑھیں, بیٹھ کر عزاداری کریں, بیٹھ کر دعائیں پڑھیں, اپنی مسجدوں اور امام بارگاہوں سے نکلے نہیں. اجتماعی مفاسد کے مقابلے کا شعور معاشرے کے اندر پیدا ہونے سے روکیں. جو یہ کام کرے اس سے کہیں یہ تخریبی ہے, یہ تخریب کار ہے, یہ گڑبڑ کرتا ہے, یہ معاشرے کے امن کو تباہ کرتا ہے. چونکہ جو بھی بیدار ہوگا وہ تو معاشرے میں اس امن کا دشمن ہوگا جس امن کے نتیجے میں ظلم کو غلبہ حاصل ہو اور مظلومیت لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر جائے اور کوئی مظلوم بولنے کے قابل نہ رہے. جب ظالم کا غلبہ ہوگا تو امن ہی امن ہوگا, چونکہ ظلم کے مقابلے میں کوئی اٹھ نہیں رہا، ظلم کے مقابلے میں جو بھی اٹھے گا اس سے ظالم کے قائم کیے ہوئے اس امن کو نقصان تو پہنچنا ہے، لہذا شرپسند بھی وہی ٹھہرے گا جس نے اس ظلم کے خلاف قیام کر کے اس سکوت اور خاموشی کو توڑا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو آپ عملاً دیکھ لیں، حسین بیلی سے کہا گیا کہ آپ کیوں نکلتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے آرام سے، ورنہ آپ کو یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ بڑا نجس حکمران ہے، بڑا ظالم حکمران ہے، اس کو اگر اختیار مل جائے تو یہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دے گا، تو آپ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے؟ حسین نکل گئے، جو لوگ رہ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ حسین نے عزت کی موت اپنائی، حسین نے اپنا سر کٹایا، حسین نے اہل البیت نبوی کو اسارت کی قبولیت پر آمادہ کیا لیکن ذلت کی قبولیت پر نہیں، نتیجہ آج حسینیت ہر ظالم کے لیے چیلنج ہے اور ہر مظلوم کے لیے امید کا چراغ ہے پوری دنیا کے اندر، صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہا، صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر جو بھی مظلوم ہے اس کی نگاہ میں اگر کوئی امید کا چراغ ہے تو اس چراغ کو حسین کہتے ہیں۔ جو لوگ حسین کو خاموش رہنے کا مشورہ دینے والے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ محفوظ رہے؟ وہ آرام سے رہے؟ ان کو امن مل گیا؟ ان کی دنیا بچ گئی؟ ان کی نمازیں ان کے کام آئیں؟ وہ نماز جو حسینی عزم سے محروم ہو، نعوذ باللہ، نماز کی مخالفت نہیں ہے خدا نخواستہ، نماز کو اگر کوئی ترک کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، یہ ذہن میں رکھے، جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ نماز جو آپ کو حسینی بننے سے روک دے، اور حسینیت صرف یا حسین کہنے کا نہیں بلکہ یا حسین کا پرچم تھام کر جہاں جہاں حسین کا قطرے پسینہ، قطرے اشک گرا ہے وہاں پر اپنے خون کے قطرے گرانے کا ماحول پیدا کر دے اور آپ کو آمادہ کر دے، آپ کو وہاں پر پہنچا دے۔ تو کیا ہوا پھر؟ جو لوگ حسین کو نصیحتیں کرتے تھے وہ بچ گئے؟ نہیں، پھر کیا ہوا؟ آپ نے عملاً دیکھ لیا، عملاً تاریخ پڑھیے، شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ اسی مدینہ کے اندر جس مدینہ میں موجود صحابیوں نے حسین ابن علی کو روک روک کر ناصحانہ انداز میں کہا تھا کہ یا حسین اس عمل کو چھوڑ دیجئے، آپ گھر میں رہیے، کچھ نہیں ہوگا، آپ اگر جائیں گے تو لٹ جائیں گے، وہ مدینہ لٹ گیا، اس مدینہ میں اور اسی مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچروں اور گدوں کو باندھا گیا، مسجد کا مؤذنہ خاموش، اذان بند، جماعت کی نماز ختم، کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اور یزید جیسے پلید نے انہی صحابہ کرام کو جن کی عظمتوں کے لیے اہل البیت کا گلا کاٹنے پر ایک خارجی گروہ تیار ہو گیا ہے صحابیت کے مقدس نام پر، یہاں پر ان کو نظر نہیں آتا کہ انہی صحابیوں کی بیٹیوں میں سے، بعض تاریخوں نے 900 اور بعض تاریخوں نے 1000 لکھا ہے، 1000 صحابہ کرام کی بیٹیوں کی عصمت دری یزیدی فوج نے کی اور یزید نے ان کو اجازت دی، جاؤ کھلا ہے تم پر، 3 دن تک جو کر سکتے ہو کرو۔ نتیجہ اہل سنت مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال بعد 1000 سے زیادہ صحابی زادیاں حرام سے حمل ٹھہرا ان کا۔ کس کی جرأت تھی؟ اگر حسین ہوتا، کسی کی جرأت تھی؟ نہیں، لیکن خاموشی، یہ سب کچھ ہو گیا لیکن خاموشی، کوئی رد عمل نہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ حسینیت زندگی ہے اور حسینیت کا نہ ہونا موت ہے. حسینیت ہے جو آپ کو جینے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے، سر اٹھا کر چلنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے. حسینیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی حق کی آواز اٹھے اس کا ساتھ دو، چاہے زبان سے دو ساتھ دو، ہاتھ سے دے سکتے ہو تو ہاتھ سے دو ساتھ دو، قدموں سے دے سکتے ہو تو قدموں سے ساتھ دو، لیکن کھڑے رہو اور میدان میں رہو. آج کے دور میں پوری دنیا کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. مجھے حیرت ہوتی ہے، جنگ عظیم کس چیز کا نام ہے؟ کیا اس وقت جنگ عظیم نہیں ہو رہی؟ نیٹو کے فورسز ادھر افغانستان میں اور ادھر سیریا میں، ادھر آپ کے عراق میں، ہر جگہ برسر پیکار ہیں یا نہیں؟ نیٹو کے فورسز میں کتنے ممالک کی فورسز شامل ہیں؟ سعودی عرب جنگ میں ہے یا نہیں؟ یمن جنگ میں ہے یا نہیں؟ عراق سیریا جنگ میں ہے یا نہیں؟ لبنان جنگ کی حالت میں ہے یا نہیں؟ افغانستان جنگ کی حالت میں ہے یا نہیں؟ ادھر سے پاکستان خود ضرب عزم کی صورت میں، جنگ کی حالت میں ہے یا نہیں؟ تو جنگ عظیم اور کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی اتنی بڑی بڑی مملکتیں، ادھر سے رشیا، یہ ساری کی ساری مملکتیں جنگ میں عملاً موجود ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کس اور کس کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. اس وقت جنگ ہو رہی ہے عالمی یزیدیت اور عالمی حسینیت کے درمیان، عالمی یزیدیت اور عالمی حسینیت. لیکن 61 ہجری کے کربلا اور آج کی کربلا میں فرق یہ ہے کہ آج 72 نہیں ہیں، آج کروڑوں ہیں. آج کروڑوں ہیں، کروڑوں. ایک طرف امریکہ ہے، اسرائیل ہے، سعودیہ ہے، ترکی ہے، آپ کا پورا یورپی یونین ہے، واویلا مچاتے ہیں کہ فرانس میں حملہ ہوا، پتہ ہے کہ کیسے ہوا؟ پتہ ہے یہ کون نہیں جانتا کہ فرانس میں حملہ کیسے ہوا، اور یہ حملہ آیا فرانس کے نقصان میں ہے یا فائدے میں ہے؟ تو کروائے جاتے ہیں، کون نہیں جانتا. آج کی اس جنگ میں ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف پوری دنیا کی مستبد ظالم ڈکٹیٹر قوتیں، اور دوسری طرف ایک مظلوم ملک اور ایک مظلوم قوم، جس کا جرم یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھنے کو اپنا دین سمجھتا ہے، اپنا ایمان سمجھتا ہے. سیریا کے اندر ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ اسرائیل مخالفت کی، اس لیے کہ پورے عرب ورلڈ کے اندر اگر آج تک صہیونیت کے خلاف کوئی مورچہ ملا ہے، پوری دنیا کو نظر آیا ہے، تو وہ سیریا کا مورچہ ہے، جہاں پر حزب اللہ کے بھی ٹھکانے، جہاں پر حماس کے بھی مراکز، جہاں پر پی ایل او کے بھی مراکز، جہاں پر جہاد اسلامی کے بھی مراکز. لیکن باقی تمام جو 22 عرب ممالک ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ اسرائیل کی گود میں. سیریا کی جنگ کس حوالے سے حق اور باطل کی جنگ ہے؟ اس حوالے سے کہ اسرائیل کے خلاف اگر کوئی شہر، کوئی ملک استعمال ہوتا رہا، اور وہ ملک مقاومت اور جدوجہد کے بلاک کو ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا، تو اس کو آپ کہتے ہیں سیریا، اس کو کہتے ہیں شام. اور اگر یہ ختم ہو جائے تو سیریا کے ختم ہونے کے بعد، سیریا کے موجود نظام کے خاتمے کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کا اسرائیل محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کہ باقی سارے عرب جو ہیں، حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ عرب 10 عرب ہوں تو بیکار ہیں. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ اگر وہ سارے عرب مل بھی بیٹھے تو وہ اسرائیل کی گود میں ضرور بیٹھیں گے، لیکن حق پرستوں کے دفاع کے لیے ایک انچ قدم نہیں اٹھائیں گے. آج بھی اخوان المسلمین کی حکومت کہا جاتا ہے ترکی کو، لیکن ترکی کس کی گود میں ہے؟ اسرائیل کی. اور اسی داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ترکی، ترکی، قطر، اردن، سعودی عرب، خطے کے سارے ممالک ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو مار رہے ہیں، رشیا نے آ کر دو ہفتے ہوئے حملے شروع کر دیے، پوری دنیا کی چیخیں نکل گئی ہیں، امریکی گزشتہ دو سالوں سے حملے کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک داعش کا بندہ مارا نہیں جاتا بلکہ وہ مزید طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس معاملے میں اگر میں بولنا شروع کر دوں تو شاید بہت دور نکل جاؤں، اس لیے اس پر زیادہ آگے نہیں جاتا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی جنگ ہے تو وہ عالمی حسینیت اور عالمی یزیدیت کی جنگ ہے۔ اس عالمی حسینی تحریک کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ حسین کا ایک بیٹا جس کا نام علی خامنائی ہے، حسین کا بیٹا، حسین کا وہ بیٹا جس کی بصیرت کو، جس کے فہم کو، جس کے ادراک کو، جس کے شعور کو، جس کے اس عالمی سیاست کی شطرنج کے بساط کو سمجھنے کی اس صلاحیت کو، دوست کیا دشمن بھی قبول کرتا ہے کہ اگر ہماری راہ میں پوری دنیا میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کا نام ولی فقیہ اور سید علی خامنائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک دشمنوں کو ہے، اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مرجعیت اور رہبریت کے درمیان اختلاف برپا کرنے کی کوشش کی جائے۔ مرجعیت کوئی بات کرے، رہبریت کے مقابلے میں لایا جائے۔ بھئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی رخ پر ہیں۔ جب تک کوئی رہبریت اجتماعی نہیں ہے، مرجع سب کے لیے قابل احترام ہے اور اس کا فتویٰ اس کے مقلدین کے لیے، لیکن جب رہبر کا حکم آ جائے تو حکم پھر نافذ ہے، اس حکم کے مقابلے میں پھر فتووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکم اور فتویٰ میں بڑا فرق ہے، فتویٰ مقلدین کے لیے ہے، حکم عموم مسلمین کے لیے ہے، حکم کا تعلق معاشرے کی مصلحتوں سے ہے، فتویٰ کا تعلق فرد کی ذمہ داری سے ہے۔ آج چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے حسینی پرچم کو سربلند رکھنا ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گمراہیوں سے ہاتھ پکڑ کر نکالا ہے اپنا خون دے کر، اور آج بھی وہ خون زندہ ہے، لہذا مکتب تشیعوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں اگر نقصان ہے تو شیعوں کو ضرور ہے، شیعہ اور مکتب تشیع دو چیزیں ہیں، مکتب تشیع کی روح شیعہ میں پیدا ہوگی تو شیعہ زندہ ہوگا، روح پیدا نہیں ہوگی تو زندہ لاشیں کی صورت اختیار کر لے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مکتب کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مکتب کی تعلیمات کو جب تک منو ان آپ قبول نہیں کرتے، کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ چیزوں کا کفر کرتے ہیں، کچھ چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ چیزوں سے انکار کرتے ہیں، نقصان اسی کا ہے جو انکار کرتا ہے۔ مکتب تشیع اس وقت زندہ ہے، آج آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مکتب تشیع کا غلبہ ایسے نظر آتا ہے جیسے آج سے پہلے ہمیشہ عالم کفر کا غلبہ نظر آتا تھا۔ کیا ہوا جس کی وجہ سے آج نائجیریا میں لاکھوں سیاہ پوست، جہاں پر ایک شیعہ نہیں تھا، لاکھوں سیاہ پوست آج لبیک یا حسین اور سینا کو بھی کرتے ہوئے میدان میں نکل رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کل جو حادثہ ہوا، 21 افراد شہید ہوئے، ان کا جرم کیا تھا؟ چہلم کا جلوس، کہاں پر؟ نائجیریا میں، جہاں پر 30 سال پہلے ایک شیعہ نہیں تھا، آج لاکھوں لوگ ہیں، کہاں سے یہ آواز پہنچی؟ ولی کے گلے سے، ولی کے حلق سے، ولی کی زبان سے، ولی کے شاگرد نے، ولی کے پیروکار نے، جب جا کر وہاں پر ولی کی آواز، ولی کی جرأت اور ولی کے کارنامے بتائے تو لوگ جوغ در جوغ آئے، اس لیے کہ انہوں نے ولی کی صورت میں اپنے زمانے کے حسین کو دیکھا۔ جس نے اپنے زمانے کے حسین کو پہچانا وہ ہدایت کے رستے پر آ گیا۔ اور آپ وہاں پر دیکھ لیں، وہاں پر بھی بوکو حرام کی صورت میں ایک گروپ کو کھڑا کر دیا گیا جو خود کچھ حملے کرتا ہے، اور نشانہ کس کو بناتا ہے؟ انہی عزاداروں کو۔ ان عزاداروں کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ لبیک یا حسین کہہ کر ظلم کے مقابلے میں میدان میں نکلتے ہیں اور پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ پچھلے سال قدس میں واقعہ ہوا اور ابھی چہلم کے جلوس میں واقعہ ہوا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ اگر غلبہ ہے تو وہ تشیع کا اور حسینیت کا غلبہ ہے، تشیع اور حسینیت کا۔ لیکن جب آپ یورپ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ یورپ میں فرانس کے بارے میں کہا گیا ہے انٹرنیشنل سروے میں کہ 35 سال بعد اکثریتی مذہب فرانس کا اسلام ہوگا، یعنی اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت بھی اسلام سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے، یورپ کے اندر بھی اسلام سب سے تیز پھیلنے والا مذہب ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ، پورے یورپ اور امریکہ میں جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چونکہ وہاں پر کوئی اور آپ کا ریپرزنٹیٹو تو ہے نہیں، آپ نے جو اسلام کی شکل پیش کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے مکتب کی طرف آنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرے مکاتب کی طرف سب جاتے ہیں اسلام سمجھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حسینیت کا جو چہرہ دکھانا چاہیے تھا وہ آپ نے ان کے سامنے نہیں رکھا۔ مکتب تشیع کا امتیاز کیا ہے؟ مکتب تشیع سقیفہ سے شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز سقیفہ سے ہوتا ہے اور اس کی معراج عصر عاشور ہے۔ مکتب تشیع کا سرمایہ علم ہے، مکتب تشیع کا سرمایہ فکر ہے، مکتب تشیع کا سرمایہ ویلیوز ہیں، مکتب تشیع کا سرمایہ ظلم ستیزی ہے، مکتب تشیع کا سرمایہ محبت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اپنے آپ کو کٹوانا لیکن دوسروں کی آسائش اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ مکتب تشیع کا سرمایہ نیکیاں، معنویت، روحانیت اور اندر کے انسان کو پاکیزہ انسان بنانا ہے۔ مکتب تشیع کا نمونہ سلمان فارسی ہے، مکتب تشیع کا نمونہ ابو ذر غفاری ہے، مکتب تشیع کا نمونہ مالک اشتر ہے، وہ مکتب تشیع کے نمونے۔ اور جب آپ ان نمونوں کو کسی معاشرے کے اندر پیش کریں گے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو کوئی بھی شخص ان نمونوں کو دیکھ کر خود بخود آگے بڑھتا چلا آئے گا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے گا۔ آج ہم نے کیا نمونے بنائے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر مصیبت در مصیبت ہمیں توڑنے کی، کاٹنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، کبھی انتخابات کے میدان میں، کبھی اجتماعی میدان میں، کبھی ظلم کے میدان میں۔ یعنی مکتب تشیع کو توڑو، مکتب تشیع کو ایک دوسرے سے جدا کرو، مکتب تشیع کے درمیان تفریق پیدا کرو، عزاداری اور نماز کو لڑا دو، عزاداری اور نماز کو لڑا دو۔ کون شیعہ ایسا ہو سکتا ہے جو شیعیت پر، مکتب تشیع پر ایمان رکھتا ہو، نماز نہ پڑھے؟ کون شیعہ ایسا ہو سکتا ہے جو حسینیت پر یقین رکھتا ہو، علی کی ولایت پر یقین رکھتا ہو اور حسین کی عزاداری نہ کرے اور ترک کر دے؟ لیکن استعماری ہتھکنڈا ہے، لڑاؤ عزادار کو نمازی کے مقابلے میں، نمازی کو عزادار کے مقابلے میں کھڑا کر دو، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کرو بلکہ عزاداری میں ہر روز نئی ایسی چیزیں پیدا کرتے چلے جاؤ جس سے عزاداری کی روح ختم ہو جائے اور رسومات میں لوگ کھو جائیں، اور اس کے بعد اصل دشمن سے اس کی نگاہیں بند ہو جائیں، اور نماز کو بھی اتنا مزمحل کر دو کہ شہادت ثالثہ کے نام پر خود نمازیوں کو آپس میں لڑاؤ، اور وہ لوگ شہادت ثالثہ کی بات کریں جن کا خود نماز پر عقیدہ بھی نہیں ہے اور نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، لڑاؤ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. پھر جب کوئی گروہ میدان سیاست میں آنا چاہے تو بعض خشک مقدس لوگ کھڑے ہو جائیں، نہیں بھائی سیاست میں آنا جرم ہے، انتخابات میں آنا جرم ہے، الیکشن میں شریک ہونا حرام ہے اور آپ کو نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جور کی حکومت ہے، اور جور کی حکومت میں الیکشن میں حصہ لینا جور کی مدد ہے، ظلم کی مدد ہے. اور نام لے کس کا؟ ولی فقیہ کا. نام لے کس کا؟ ولایت فقیہ کا. بھائی کبھی ولی فقیہ سے بھی پوچھ لو، ولایت فقیہ سے بھی پوچھ لو، ان سے استفتا کر لو کہ کیا ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے سسٹم کی اصلاح کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے کیا وہاں کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، پوچھ لو. اگر انہوں نے کہا نہیں تو حصہ نہ لو، اگر کہا لو تو پھر اس طرح کی غلط روشوں کو چھوڑ دو، لیکن لوگوں کو توڑو نہیں، لوگوں کو کاٹو نہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرو، لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہ کرو، اس سے مزید مکتب تشیع کو کمزور کر دو گے. آج مکتب تشیع کی کمزوری کا دور نہیں ہے، پوری دنیا میں طاقت کا دور ہے، دور دورہ ہے، کامیابی کا دور دورہ ہے، غلبے کا دور دورہ ہے، اور یہاں پر ہمیں اس طرح کی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے اور لڑایا جاتا ہے. اسے میں گزارش کروں گا کہ ان الیکشن میں بھرپور طور پر حصہ لیں، بھرپور طور پر اپنا زور لگائیں، بھرپور طور پر کوشش کریں کہ کسی طرح سے آپ کا ایک بے باک شجاع بولنے والا باصلاحیت ایسا فرد ان کونسل میں، اسمبلیوں میں، چاہے صوبائی ہو، چاہے قومی ہو، چاہے آپ کے کونسلز ہو، پہنچے تاکہ آپ کے حقوق کا دفاع کر سکے، اپنے سارے اختیارات اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ دیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے. آج تشیع کے غلبے کا دور ہے، غلبے کا دور، تشیع کی کامیابی کا دور ہے، تشیع کے عروج کا دور ہے. آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مکتب اپنی حقانیت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے تو وہ مکتب علوی ہے، اور اس کی بنیاد ولایت فقیہ کی برکت ہے، ولایت فقیہ کی برکت جو کہ ہمارے امامت کے اس نظام کا تسلسل ہے. ولی فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ وہی ولایت علوی. ولایت علوی کا تسلسل زمانے غیبت میں، جب امام معصوم نہ ہوں تو پھر ایک ولی جو اپنی صفات میں عادل ہو، آپ اس کی پیروی کریں، اس محور پر امت کو جمع کریں. جب تک امت اس محور کے گرد جمع نہیں ہوگی، مکتب کی سربلندی کا خواب شرمندہ یہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ورنہ آپ دیکھ لیں امیر المؤمنین میں کائنات کی تمام فضیلتیں یکجا موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ تمام فضیلتیں تھیں، لیکن جب اکیلے رہ گئے تو کنویں میں سر دے کر روتے تھے، اس لیے کہ ساتھی نہیں تھے. جب ساتھ دینے والے نہ ہوں تو علی جیسا کائنات کا عظیم ترین انسان تنہائیوں میں روتا ہے، اور جب ساتھ دینے والے نہ ہوں تو امام حسن جیسی عظیم ترین ہستی اپنے ہی احمق بیوقوف اور نافہم ساتھیوں کے حملوں کا شکار ہوتے ہیں اور نیچے سے جانماز کھینچی جاتی ہے، حملہ کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، کیوں؟ جبکہ حق کے امام ہیں، حق کے امام ہیں، لیکن دشمن کے پروپیگنڈے کے نتائج، جب دشمن کے پروپیگنڈوں کے شکار ہو جائیں گے تو نتیجہ خود بخود اندر سے کمزور ہونا ہے۔ جب تک ہم اندر سے اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں کامیابی کے خواب نہیں دیکھ سکتے ہم۔ آج اگر پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، حکومت پریشان، اگرچہ وہاں کی صورتحال یہاں سے مختلف ہے، لیکن بہرحال صورتحال ایسی ہی ہے کہ تشیع کے غلبے کی ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ لبنان کے اندر 12-13 لاکھ کی آبادی نے پوری مملکت اور پورے ملک کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم ہیں تو تم ہو، اپنی حیثیت تسلیم کروائی ہے۔ یہی کیفیت آپ کو باقی ممالک میں نظر آتی ہے۔ آج عراق میں چلے جائیں، سیریا میں آپ کتنے ہیں؟ سیریا میں آپ زیادہ سے زیادہ 2% ہیں، 2%۔ لیکن آج کیا صورت حال ہے؟ پورا سیریا مکتب تشیع کے مرہون منت ہے کہ اس مکتب نے ہمیں بچایا ہے۔ مکتب ہے یہ، اور اس مکتب کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ خون دینے سے۔ اس مکتب کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شہید کرمانی جیسے جوانوں کے خون سے، اپنے آپ کو قربان کرنے سے، اپنا سب کچھ دین پر نچھاور کرنے سے۔ یہ عشق کی وادی ہے، یہ عشق کی وادی ہے۔ عشق کی وادی میں سر کی قیمت نہیں ہوتی، معشوق کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان اپنے معشوق کے لیے اپنا سر کیا پوری ہستی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو قافلے یہ کربلا ہے، قافلے یہ کربلا عاشقوں کا قافلہ ہے۔ عاشقوں کے اس قافلے میں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب عاشور جب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا ہے کہ یہ لوگ کل آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو جب یہ آواز اصحاب حسین تک پہنچی ہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے ہیں، بہت مضطرب ہوئے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم پر وہ اطمینان اور وہ اعتماد کی فضا موجود نہیں آئے۔ اور جس طرح سے انہوں میں سے ہر ایک نے اپنی ایمانداری، اپنے وفا اور اپنے ایثار کی یقین دہانی کروائی ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے۔ عجیب تاریخ ہے کربلا کی، عجیب تاریخ ہے۔ یہ ایام اسیروں کے ایام ہیں، یہ ایام شہیدوں کے نہیں، اسیروں کے ایام ہیں، اور بڑے ہی دردناک ایام ہیں۔ میں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انہی ایام کے حوالے سے آپ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ زینب سلام اللہ علیہا کو آج بھی ہم جب پیش کرتے ہیں تو درد کا چہرہ تو پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی جو شجاعت اور عظیمت کا چہرہ ہے، عظیمت کا چہرہ، امامت کا چہرہ، معصومیت کا چہرہ، مقاومت کا چہرہ، استقامت کا چہرہ، شجاعت کا چہرہ، بہادری کا چہرہ، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں کھڑے رہنے کا چہرہ، وہ ہم کتنا پیش کرتے ہیں۔ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی بیٹی، جب دربار دمشق میں، مسجد اموی میں، اس چبوترے کے اوپر جس کو آپ میں سے اکثر لوگوں نے جا کر زیارت میں دیکھا ہوگا، جب ان کو بٹھایا گیا، زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کے سامنے یزید نے جب اپنے لشکر کے ایک سپہ سالار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس طول سفر میں تم نے ان کو کیسا پایا، کیسا پایا، تو اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی حق کی بات کی اور عجیب بات کی۔ انسان جب سنتا ہے تو رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ واقعی دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے امیر، ہم نے کربلا میں ان کے مردوں کو شہید کر دیا، ان کے مردوں کو شہید کیا اور ان کی خواتین کو اسیر کر لیا، ان کی خواتین کی نگاہوں کے سامنے ان کے مردوں کے جسموں کو گوڑوں کے سموں تلے ہم نے پامال کیا. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر اتنے مظالم ڈھائے کہ ان کے شہیدوں کے برہنہ لاشوں کو صحرائے کربلا میں چھوڑ دیا. ہم نے ان پر اتنے ظلم ڈھائے کہ ان کے خیموں کو جلا کر ان کے پردے اور حجاب کو ہم نے چھین لیا. اور پھر جب ان کو ہم لے کر شام و کوفہ کی طرف چل پڑے تو رستے میں ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ لوگ ان کے اوپر انگارے برساتے تھے, لوگ ان کے اوپر گھروں کا کچرا برساتے تھے, ان کو خوارج کہہ کر پکارتے تھے, باغی کہہ کر پکارتے تھے, اور ان کے استقبال میں شادیاں بجاتے تھے, اور جب یہ قریب آتے تو ہوٹنگ ہوتی تھی, سیٹیاں بجتی تھیں, اور رقص و سرود کی محفلیں جمتی تھیں تاکہ اسیروں کا تماشا دیکھا جا سکے. لیکن اے امیر میں حیران ہوں. وہ کیا, وہ کیا کہ تم حیران ہو؟ کہا کہ اے امیر میں حیران ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس تمام ظلم کے باوجود ہر مرحلے پر ہر گلی, ہر سڑک, ہر بازار اور ہر دربار میں انہوں نے مظاہرہ اس طرح کیا کہ سینہ تان کر, سر اٹھا کر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہماری ہر بات کا اس طرح سے جواب دیا کہ گویا فاتح یہ ہیں اور مفتوح اور مغلوب ہم ہیں. یہ کربلا والوں کی وہ شجاعانہ تاریخ ہے, وہ شجاعانہ تاریخ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اب ذرا آئیے تھوڑا سا مظلوم پر ہم آنسو بہا رہے ہیں. سکینہ کو جانتے ہیں نا, وہ بی بی جو واقعی مستجاب الدعوہ ہے, اگر ان کے آنکھوں کا ایک اشارہ ہو تو اللہ اپنی خدائی اپنے بندوں پر لٹا دے. وہ بی بی, وہ بچی آج بھی اگر آپ ان کے حرم میں, ان کے مزار پر, ان کے قبر اطہر پر پہنچ جائیں تو یقین جانیے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ تمام غم بھول جائیں گے. اس لیے یہ 6 سالہ نہیں آئے, یہ حسین کی بیٹی ہے, حسین کی بیٹی اور مظلومہ ہے اور اللہ کو انتہائی محبوب ہے. حمید ابن مسلم ایک روایت بیان کرتا ہے, چونکہ تاریخ نگار ہے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے واقعات کربلا کو انجام پاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب ظالموں نے کربلا میں خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا اور خیمے جلنے لگے تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں سے نکلے, کوئی جل رہا تھا, کوئی چیخ رہا تھا, اور جلتے ہوئے چیختے ہوئے اس پورے صحرا کربلا میں یہ بچے بکھر گئے ہیں. اس کیفیت میں میری نگاہ پڑی ایک خیمے پر, میں نے کیا دیکھا, میں نے دیکھا کہ ایک اونچے خط کی خاتون ہیں, رو رہی ہیں, بار بار خیمے سے باہر آتی ہیں پھر اندر جاتی ہیں, پھر باہر آتی ہیں پھر اندر جاتی ہیں. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے, جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ بی بی بھاگتی کیوں نہیں ہے, کہا کہ اندر حسین کا اکلوتا بیٹا علی زین العابدین بیمار ہے, اس علی کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی. پھر کہا میری نگاہ پڑی ایک چھوٹی سی بچی پر, معصوم سی بچی تھی, میں نے دیکھا اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ چیخ رہی ہے, رو رہی ہے, اور اس کے دامن کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں ہے. میں بھاگا تاکہ دامن کی آگ بجھا سکوں, لیکن میں نے دیکھا بچی نے جیسے ہی مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ ڈر گئی اور ڈر کر تیزی سے بھاگنے لگی. جب وہ بھاگنے لگی تو میں پیچھے سے گیا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, آگے سے ہو کے اترا اور بھاگ کے جا کے اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی. جیسے ہی دامن کی میں نے آگ بجھائی, اس بچی نے بڑی معصومانہ اور مظلومانہ انداز میں میری طرف دیکھا, گویا پوچھ رہی ہو کہ کربلا میں جلانے والے تو بہت دیکھے, آگ بجھانے والا پہلا دیکھا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بچی کے رخسار پر رخسار سیاہ ہو چکے تھے. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی ہے, رخسار سیاہ ہے, وجہ کیا ہے؟ جواب دیا ان ظالموں نے ہمارے مخنے اور ہمارا حجاب لوٹنے کے لیے اتنے تمانچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی. میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے تو تمہارے کان کو کیا ہوا؟ تمہارے کندھے پر بہت سارا خون جمع ہے. کہنے لگی ان ظالموں نے میری بالیاں اس زور سے اکھیڑی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور اب بھی شدید درد محسوس کر رہی ہوں, لیکن کوئی نہیں ہے اس بہتے ہوئے خون کو روکنے والا. میں نے پوچھا بیٹی تم بتاؤ تو صحیح تم ہو کون, تم ہو کون؟ کہا کہ میں حسین کے سینے پر سونے والی سہسالہ سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی کوئی خواہش بھی ہے جس پر میں عمل کر سکوں اور تمہیں خوش کر سکوں؟ کہا ایک خواہش ہے. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو. میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا کہ ذرا اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گی اور جا کر عرض کروں گی بابا دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظل الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارلہ ہماری اس عزاداری کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارلہ ہمیں حسین کے ساتھ جینے کی حسین کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہمارے دلوں کو زندہ دل قرار دے. بارلہ ہماری فکروں کو ہمارے افکار کو ہماری سوچوں کو حسینی فکر اور حسینی سوچ قرار دے. بارلہ جب تک جیتے ہیں حسین کے رستے پر جینے کی توفیق عطا فرما. بارلہ جب مرنے لگیں تو حسین ہی کے رستے پر حسین کے بدترین دشمنوں کے مظالم کا شکار ہو کر جامع شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ یہ زندگی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے, اگر یہ زندگی تیرے حسین کے کام آئے تو زندگی ہے ورنہ موت ہے. بارلہ اس زندگی کو حسین کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی تیرے دین کی خاطر لوگ میدان میں اترے ہوئے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. بارلہ جہاں جہاں تیرے مجاہد تیرے حسین کے دین کی پیغام کی حفاظت کے لیے میدان میں ہیں انہیں نصرت عطا فرما. تیرے دشمن جہاں کہیں پر بھی ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بارلہ شام میں, عراق میں, لیبیا میں, بحرین میں, ایران میں, پاکستان میں, افغانستان میں, کشمیر میں, بارلہ لبنان کے اندر, باقی دنیا کے اندر, جہاں جہاں تیرے دین کی خاطر تیرے پاک باز, تیرے روحانی, تیرے معنوی روح رکھنے والے, حسینی فکر رکھنے والے تیرے بندے مصروف عمل ہیں ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما. ہمیں ان کے معاونین میں شمار فرما. پاکستان کے اندر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہمیں ایک متحد اور باشعور قوم بننے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہمیں اپنی قوم کی سربلندی کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں رہنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ عزاداری کو رسم نہیں بلکہ ایک رزم عزم اور ایک جد و جہد اور دشمن کے مقابلے میں ایک مورچہ بنانے کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہماری عزاداریوں سے جو بھی دشمنی کرے اس کو نیست و نابود فرما. بارلہ ہمیں وہ عزاداری جس کے نتیجے میں حسین ابن علی خوش ہوتے ہوں ہمیں اس عزاداری کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہمیں میدان عمل میں حسین ابن علی کے اہداف تک رسائی کی توفیق عطا فرما. بارلہ ہمیں میدان عمل میں دینی ویلیوز اور قدروں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. بارلہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام زمان کے سپاہیوں میں شمار فرما. بارلہ رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے عمر بابرکت میں مزید اضافہ عطا فرما. بارلہ ان کے اس انقلاب کو انقلاب مہدویت سے متصل فرما. بارلہ جہاں جہاں دشمن انقلاب کے خلاف, تشیع کے خلاف, مکتب کے بنیادی نظریات کے خلاف برسر پیکار ہیں ان تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلہ مرحوم شہید کرمانی کو حسین ابن علی کے ساتھ محشور فرما. ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے انہیں نجات عطا فرما. بارلہ جو ہمارے شہداء دنیا سے گزر چکے ان سب کو علی ابن ابی طالب اور حسین ابن علی کی صحبت اور ان کا سایہ نصیب فرما. بالا ہمارے تمام شہداء کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سایہ نصیب فرما. بالا ہمیں ہمارے اہل البیت کے سائے میں جینے کی اور انہی کے سائے میں مرنے کی توفیق عطا فرما. بالا جانکنی اور حالت احتضار میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے. بالا قبر کی تاریکیوں کو علی کے جمال انور سے منور فرما. بالا ہمارے برزخ کی سختیوں کو آسانیوں میں مبدل فرما. ہمارے تمام مرحومین کے برزخ کی سختیوں کو بحق سید الشہداء آسانیوں میں مبدل فرما. بالا ہمیں شہادت کے علاوہ کوئی موت نہیں چاہیے تجھے تیرے اس شہید عظیم اور سید الشہداء کا واسطہ اور اسی طرح سے اس حسین صغیر علی اصغر کا واسطہ. ہمیں جامع شہادت کے علاوہ کوئی موت عطا نہ کر. بالا جب تک جیتے ہیں حسینی بن کر جینے کی، مرتے ہوئے حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سب مل کر اہل البیت کے ماننے والے ان تمام شہداء کے لیے اور خصوصاً ان شہداء کے لیے جن کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، خصوصاً بالخصوص شہید کرمانی کے ایصال ثواب کے لیے، ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت ہوئی.